نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. محترم حضرات، یہ آئلی اور خانگی زندگی اور اس کے نظام اسلامی سے متعلق میرا بیان بہت عرصے سے چل رہا ہے. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں دو قسم کی عورتوں اور دو قسم کی خواتین کا ذکر ہے. ایک تو صالح اور نیک بیویاں، وہ اس سے پہلے بیان کر دی، جس پر تفصیل سے میں گزشتہ ہفتے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی نظر میں صالح اور نیک بیویاں وہ ہیں کہ قانتات حافظات للغیب. دو وصف بیان کیے ہیں ان کے، ایک تو یہ کہ وہ اطاعت شعار اور تابے دار ہوں اپنے شوہر کی، اس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں. دوسرا وصف یہ بیان کیا کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوں اپنی عصمت اور اپنی عفت کی، اور حفاظت کرنے والی ہوں شوہر کے مال کی، اور حفاظت کرنے والی ہوں اپنی اولاد کی، خصوصاً شوہر کے پس پشت اور اس کے پیٹ پیچھے وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی، جس کا حاصل یہ نکلا کہ ان کے اندر امانت بھی ہو دیانت بھی ہو. لہذا اب یہ دو چیزیں رہ گئیں جن میں تمام اوصاف آ جاتے ہیں. ایک تو ہے یہ کہ وہ تابع دار اور اطاعت شعار ہوں اپنے شوہر کی، دوسرے یہ کہ وہ شوہر کے حق میں امانت والی بھی ہوں اور دیانت والی بھی. بس یہ دو وصف جس کے اندر پائے جائیں تو وہ ہے قرآن کریم کی نظر میں نیک اور صالح بیویاں. اس پر تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس لیے اب اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ اتنا سمجھ لیجئے کہ جس نیک خاتون کے اندر اور نیک بیوی کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جائیں تو اس کا گھر اور اس کا خاندان اور اس ازدواجی زندگی جنت کا نمونہ ہوتی ہے. گھریلو امن و امان، خانگی سکون و اطمینان ایسی ہی صورت میں حاصل ہوگا کہ جس خاتون میں یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں. اور جتنی زیادہ یہ باتیں پائی جائیں گی اور یہ وصف اس میں موجود ہوں گے اتنا ہی زیادہ سکون ملے گا، اور جس قدر ان اوصاف کے اندر کمی ہوگی بس اسی قدر سکون کے اندر اور خاندانی اور گھریلو زندگی کے اندر بھی بے چینی رہے گی. آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جن اور خواتین کے اندر یہ باتیں نہیں پائی جاتی ان کا گھر کس حال میں ہے، اور ان کو گھریلو سکون حاصل ہے یا نہیں. آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ گھریلو سکون ان کو حاصل نہیں، نہ ان کو نہ ان کے شوہروں کو نہ ان کی اولادوں کو. یہی وجہ ہے کہ جو شوہر یا جو بیویاں اس قسم کی بے چینی کے اندر زندگی گزار رہی ہیں وہ سکون کی تلاش باہر سے کرنا چاہتے ہیں. کبھی وہ نائٹ کلبوں کا رخ کرتے ہیں، کبھی وہ سینما گھروں کا رخ کرتے ہیں، کبھی تھیٹروں کا رخ کرتے ہیں، کبھی کسی اور جگہ کا رخ کرتے ہیں، ناچ گانے اور اسی رقص و سرود کی محفلوں کا رخ کرتے ہیں، وہ سکون ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پر، وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے نہیں مل سکتا سکون. سکون تو اپنے ساتھ ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنی عادتوں میں ہے، اپنے اخلاق میں. اگر ایسا ہو جائے کہ کسی خاتون کے اندر یا کسی گھر کے اندر یہ دونوں وصف پائے جاتے ہوں، تابے داری بھی ہو، اطاعت شعاری بھی ہو، اور امانت اور دیانت بھی ہو، یقین رکھیے، یقین رکھیے کہ نہ تو شوہر گھر سے باہر جائے گا اور نہ بیوی گھر سے باہر جائے گی. جب انہیں سکون کی دولت اندر مل گئی تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا ایسے لوگ اپنے گھروں کے اندر سکون سے خوش رہتے ہیں، چاہے ان کے پاس سرمایہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، لیکن یہ چیز اگر انہیں حاصل ہے تو بس سمجھ لیجئے کہ ان کو سکون حاصل، ان کی زندگی چین سے ہے، آرام سے، وہ کسی دوسری طرف رخ نہیں کریں گے. اپنے گھر میں ہی جب چیز مل رہی ہے تو باہر کیوں جائیں؟ غور کریں انصاف کے ساتھ اور غیر جانبداری کے ساتھ ہم اس چیز پر، تو یقیناً آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے، اور خواتین بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گی کہ جب یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم گھر سے باہر جاتے نہیں اور بالکل اپنے گھر میں خوش رہتے ہیں، اپنے آپ بھی خوش، اپنے شوہر بھی خوش، اپنی اولاد بھی خوش، اور جو اپنے زیر کفالت لوگ ہیں وہ بھی خوش. ورنہ تو زندگی پریشان بن جاتی ہے اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے. یہ تو خیر پچھلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، اب اس کے بعد ایک چیز سمجھیے، پھر اگلا جو ہے اس آیت میں اس کے بارے میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں بتایا تھا کہ اسلام کی نظر میں نکاح کا رشتہ نہایت مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے، اور اس سلسلے میں میں نے حدیثیں بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی، نکاح کا جو مقصود تھا وہ بھی میں نے بیان کیا تھا، بہت ممکن ہے کہ آپ حضرات کو یاد ہو. یہ اس قدر مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ قائم ہو جائے تو پھر اسلام کی نظر میں اس رشتے کو منقطع کرنا اور اس کو ترک کر دینا پسندیدہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے نکاح کے رشتے کو ختم کیا جاتا ہے طلاق کے ذریعے، اور حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ اب غزو الحلال الی اللہ الطلاق، کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو حلال ہے اللہ کے دربار میں، حلال تو ہے لیکن ہے بڑی ناپسندیدہ، وہ طلاق ہے. بالخصوص وہ طلاق جو ہر وقت دی جاتی رہی ہو اور ہر وقت دینے کا اس کا ارادہ ہو، ایسے گھر میں برکت نہیں ہو سکتی اور ایسے گھر میں سکون حاصل نہیں ہو سکتا. طلاق دینا حلال تو ہے لیکن اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اب غزو الحلال الی اللہ بہت ہی مبغوض اور ناپسندیدہ چیز ہے، حلال چیزوں میں سے اللہ کے دربار میں کون سی؟ طلاق. یہ اسی لیے ہے کہ اسلامی اعتبار سے رشتہ نکاح نہایت مقدس، نہایت پاکیزہ ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کے بارے میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب یہ ایک مرتبہ قائم ہو جائے تو یہ موت ہی اس سے چھڑانے والی ہو، موت ہی سے فرقت واقع ہو، اور کوئی طریقہ ایسا درمیان میں نہ آنے پائے کہ جس سے دونوں زندہ رہتے ہوئے آپس میں الگ ہو جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اسی لیے عورت کی اور بیوی کی معمولی معمولی باتوں پر گرفت کرنے سے اس نے روکا ہے کہ سالن میں نمک تیز ہو گیا، اب گرفت ہو رہی ہے شوہر صاحب کی جانب سے اپنی زوجہ کی، آج سالن میں نمک کم ہو گیا، آج میرے کپڑے کے اندر یہ دھبا باقی رہ گیا، اور گرفت ہو رہی معمولی معمولی چیزیں۔ پھر اسلام نے اس دیواجی رشتے میں بال کی کھال نکالنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے رشتے غیر مستحکم ہو جاتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے بھی ایک قسم کا رخنا پیدا ہوتا ہے اور ایک قسم کا انقطاع پیدا ہوتا ہے رشتے نکال، اس کو بھی پسند نہیں کیا، بلکہ اسلام نے یہ چاہا کہ یہ ایک مرتبہ رشتہ قائم ہو گیا تو اب یا تو موت ہی اس کا ذریعہ بنے گی چھڑانے کا اور اس رشتے کے منقطع ہونے کا، اور کوئی دنیا میں طریقہ نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں ایک طرف نیک صالح بیویوں کے اوصاف بیان فرمائے اور اشارہ فرما دیا کہ نیک صالح بیویوں کا گھر جو ہوگا اور ان کی گھریلو زندگی جو ہوگی امن و امان اور سکون و اطمینان کا گہوارہ ہوگی، تو دوسری طرف اس نے ان عورتوں اور ان خواتین کا ذکر کیا اگلے جملے میں کہ جن میں اطاعت و فرما برداری کا مادہ کم ہو یا وہ نافرمان۔ قرآن کریم چاہتا ہے کہ مومن کی گھریلو زندگی پر امن اور پرسکون رہے اور کسی قسم کی پریشانی اس ازدواجی زندگی کے اندر لاحق نہ ہو۔ ایک طرف اس نے بیان کیا صالح بیویوں اور نیک بیویوں کو، اور اس کے بعد کچھ نہیں فرمایا، اس لیے کہ جب یہ وس پایا جائے گا تو گھریلو زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی، اور دوسری طرف بیان کیا ان خواتین کو اور ان بیویوں کو کہ جن کے اندر سرکشی اور نافرمانی کا مادہ ہے یا وہ نافرمان ہے، ان کا علاج بیان کیا، ان کی اصلاح کے طریقے بیان کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پلے نافرمان بیوی بندھ جائے تو اسے جلد بازی نہ کرنا چاہیے، اسے چھوڑنا نہ چاہیے، اسے طلاق کی دھمکیاں نہ دینا چاہیے، اس کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا چاہیے جو پر تشدد ہو، بلکہ درجہ بدرجہ اس کو فہمائش کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ گھریلو زندگی اس کی پرسکون ہو جائے۔ خواتین عام طور پر خصوصاً ہمارے زمانے میں ناواقف ہوتی ہیں قرآن سے، حدیث سے، دین کے علم سے، ازدواجی زندگی کے تقاضوں سے، اور ناواقف اور جاہل ہوتی ہیں ان طریقوں سے جو رہن سہن کے طریقے ہیں، اگرچہ شہری زندگی کے اندر وہ اسکولوں اور کالجوں میں جا کر بہت کچھ حاصل کر لیں وہ اس سے تعلق نہیں رکھتا، یہ اور چیز ہے، یہ اور موضوع ہے، وہ دوسرا موضوع ہے۔ تو چونکہ یہ ناواقف ہوتی ہیں شہری زندگی والی خواتین بھی، اور دیہات کی خواتین تو بیچاری بہت ہی مظلوم بھی ہیں اور بالکل ناواقف ہیں، وہ ہر قسم کے علم سے، ہر قسم کے فن سے ناواقف۔ اس لیے عام طور پر نافرمان بیوی پلے بندھ جاتی ہے، اور پھر جو ان دونوں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں اور جوتیوں میں دال بٹتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اللہ تعالی ہماری اس دیواجی زندگی کو پرسکون بنائے. تو قرآن کریم نے ایسی نافرمان بیویوں کے چھوڑنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ان کی اصلاح کرو اور گھر کی بات گھر کے اندر رکھو، گھر کی بات باہر نہ نکالو، حتیٰ کہ اپنے خاندان میں بھی نہ نکالو. جب خاندان میں نکالنا پسندیدہ نہیں ہے تو ایرا غیرا کے اندر نکالنا کیسے پسندیدہ ہوگا؟ قرآن کریم اس گھریلو زندگی کے اندر بڑی ہی احتیاط سے کام لے رہا ہے، جیسا کہ میں ابھی تھوڑا بہت عرض کر سکوں گا انشاءاللہ. گھر کی بات گھر میں رہے، شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ ناچاکی ہے تو آپس میں طے کریں، ہاں اگر بالکل اس کے بعد بھی مایوسی ہو جائے کہ معاملہ طے نہیں ہوتا آپس میں، تو پھر خاندان کے اندر اس کو رکھیں، باہر نہ نکالیں، اپنی برادری میں رکھیں، برادری کی پنچایت میں رکھیں، باہر نہ نکالیں. البتہ اگر بالکل ہی مایوسی ہو جائے تو اس صورت میں پھر باہر جا سکتے ہیں عدالت میں، لیکن موجودہ عدالتوں کو میں حکم نہیں بتا رہا، میں قاضی عدالتوں کو بتا رہا ہوں جو اسلامی، وہاں جا سکتے ہیں. پہلی چیز تو قرآن کریم نے یہی بتائی کہ گھر کی بات گھر میں رکھو، میاں اور بیوی کے درمیان جو ناچاکی ہے وہ آپس میں ہی طے کریں، اور طے کرنے کا طریقہ بتایا، اس کے تین درجے بتائے. کس قدر اہتمام کیا ہے قرآن کریم نے اس دیواجی زندگی کی اصلاح کے لیے اور خوشیاں حاصل ہونے کے لیے. چنانچہ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، رہی وہ عورتیں کہ تمہیں اندیشہ ہے ان کی نافرمانی کا. نشوز نافرمانی کو کہتے ہیں، یعنی جن عورتوں سے اندیشہ ہو کہ وہ نافرمانی کریں گی یا نافرمانی ان سے واقع ہو چکی ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کیونکہ تم گھر کے حاکم ہو کہ اس کی اصلاح کرو. یہ کوئی اس کا علاج نہیں ہے کہ اس کو طلاق دے دو، یہ علاج نہیں ہے. علاج یہ ہے کہ اس کی اصلاح کرو. ایک اللہ کی بندی نیک بن جائے تمہاری اصلاح سے، یہ ہزار درجے بہتر ہے اس سے کہ تم اس کو چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لو. اس لیے کہ ہدایت دے دینا اور ہدایت کا ذریعہ بن جانا کسی کے لیے، کسی مومن یا مومنہ کے لیے، یہ اللہ کے یہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی سکون اس سے حاصل ہوتا ہے. تو دیکھیے قرآن کریم نے انسانی فطرت، شوہر اور بیوی کی طبیعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے تین طریقے اصلاح کے بتائے کہ ایسی نافرمان عورتوں کو تم ایک دم نہ چھوڑو، برداشت کرو. اس لیے کہ وہ تم برداشت کرو گے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا، اور لیکن ان کی اصلاح کی فکر کرو. اصلاح کا ایک طریقہ یہ بتایا، فعظوہن، سب سے پہلا کام ہے کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، یعنی ان کی ذہن سازی کرو. سمجھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لٹھ مار دیا، نصیحت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوتا مار دیا، نصیحت اس کو نہیں کہتے کہ ڈانٹ دیا. واعظ و نصیحت کہا جاتا ہے دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اپنے بھائی کو کوئی بات سمجھانا، یہ ہے واعظ و نصیحت. ڈانٹ ڈپٹ واعظ و نصیحت میں نہیں ہے، تان و تشنی واعظ و نصیحت میں نہیں ہے، لٹھ مار دینا باتوں کا یہ واعظ و نصیحت میں نہیں ہے. لہذا مطلب یہ ہوا کہ تم ان کو ہمدردی کے ساتھ سمجھاؤ. ان کی خیر خواہی پیش نظر رکھ کر ان کو سمجھاؤ. عورت اور خاتون ایک طرف تو اپنی عقل اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے دوسرا انداز رکھتی ہے جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا تھا, لیکن در حقیقت وہ بڑی رقیق القلب ہوتی ہیں, بہت جلدی ان کا دل پسیج جاتا ہے, معمولی سی بات میں وہ بالکل رونے لگتی ہیں. تجربہ کر کے دیکھیں, بوڑھی بیویوں پر تجربہ کر کے دیکھیں جن کے ساتھ زندگی گزری, صحیح طریقے سے اگر سمجھایا جائے, اور میں نے بتا دیا کہ سمجھانے کا مطلب ہے ذہن سازی کرنا, ان کا ذہن بنایا جائے کہ اس دیواجی زندگی یہ ہے, اللہ یہ چاہتا ہے, رسول یہ چاہتا ہے, ہمارے تقاضے بھی یہی ہیں, ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا ہی ہے, ہم اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر مسلسل یہ آپ ہفتہ بھر کام کر لیں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس خاتون کے دل پر اثر نہ ہو اور اس کا ذہن نہ بنے, کوئی وجہ نہیں. قرآن کریم فرما رہا ہے دوسری جگہ, وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, سمجھاتے رہو, نصیحت کرتے رہو. کیوں؟ فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اس لیے کہ نصیحت سے نفع حاصل ہوتا ہے ایمان والوں. ایک دفعہ نہیں سمجھتی, دو دفعہ, تین دفعہ, دس دفعہ, بیس دفعہ, بھائی ساتھ میں زندگی گزارنا ہے, پہلے تو یہ ذہن بنا لیا جائے اپنا کہ ہم جدا نہیں ہوں گے, ہم زندگی ساتھ گزاریں گے اور اس کی درستی کی اور اصلاح کی فکر کرتے رہیں گے, آسان ہو جائے گا سمجھانا اور واضح نصیحت کرنا. تو فرمایا فیضوہن, پہلے ان کو سمجھاؤ. اب ظاہر بات ہے جو سمجھایا جاتا ہے وہ لوگوں کو سامنے بٹھا کر اور اس کو آر دلا کر اس میں عیب نکال کر نہیں سمجھایا جا سکتا, سمجھایا جائے گا تنہائی میں, دل سوزی کے ساتھ سمجھایا جائے گا, خیر خواہی کے ساتھ سمجھایا جائے گا. ہفتہ بھر کر کے دیکھ لیجیے, اثر نہ ہو تو آپ مجھے بتائیے. قرآن کریم تو دعویٰ کر رہا ہے کہ نفع ہوگا, چاہے تھوڑا نفع ہو لیکن ہوگا. پہلا مرحلہ تو یہ بتا دیے, یہ مرحلہ ایسا ہے کہ صرف میاں اور بیوی کے درمیان ہے, گھر کے اور افراد کو بھی پتہ نہیں, صرف ان دونوں کو معلوم. کس قدر قرآن کریم نے اس راز کو محفوظ رکھنے کی اور اس تعلق کو جو نکاح کے ذریعے قائم ہوا ہے مضبوط بنانے کی کوشش کی, کیونکہ جب میاں بیوی سے نکل جائے گا وہ معاملہ تو گھر کے اندر پھیلے گا اور وہاں پھر چیمے گونچیاں ہوں گی, کوئی ایک کو برا کہے گا, کوئی دوسرے کو برا کہے گا, جس کا لازمی نتیجہ اس دیواجی زندگی میں خطرناک ہوگا. کیا بہترین قرآن کریم نے ترتیب رکھی کہ زوجین اور میاں بیوی سے بات ہی نہ نکلے اور آپس میں ہی یہ سمجھا بجھا کر معاملے کو پورا ختم کر لیں. اور جب کسی خاتون کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے جو ہم اپنی واعظ و نصیحت سے اس کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں, تو یقین رکھیے کہ اس کے اندر ایک دم انقلاب آ جائے گا. عورتیں بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں, بہت جلدی اثر قبول کر لیتی ہیں, بالخصوص اچھی بات کا, جس طرح بری بات کا اثر وہ قبول کر لیتی ہیں بہت جلدی, اسی طریقے سے اچھی بات کا بھی اثر جلدی قبول کرتی ہیں. تو اب آپ خود فرمائیے کہ قرآن کریم نے یہ پہلا مرحلہ نہایت شریفانہ انداز کا بیان فرمایا کہ پہلا کام تو یہ کرو. ابھی اور بھی کچھ اس میں آئے گا انشاءاللہ, بعد میں دیکھوں گا کہ واضح نصیحت کس طرح ہونا چاہیے, اسے تفصیل سے عرض کروں گا. دوسرا مرحلہ کہ اگر اس سے کام بن جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو, اور اپنی بیوی کا بھی شکریہ ادا کرو کہ اس نے بات مان لی. اپنا کوئی کمال نہ سمجھو, اپنی کوئی برتری اس کے اندر نہ سمجھو, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے دل بدلا میری بیوی کا اور خیر کی طرف اس نے اس کو چلا دیا. اور بیوی کا شکریہ بھی ادا کرو کہ اس نے ہماری بات کو قبول کیا. اس لیے کہ جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا بندے پر ہے, اسی طریقے سے انسانوں کا شکریہ ادا کرنا بھی بندے پر ہے. حدیث شریف میں آیا ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اس لیے کہ بندے واسطہ بنتے ہیں کسی نعمت کا, نعمت تو اللہ رب العزت دیتے ہیں, انعامات تو وہ دیتے ہیں, لیکن کسی بندے کے واسطے سے دیتے ہیں. ان کا طریقہ دنیا میں یہی ہے, یہاں پر انعام دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ کو اور بیوی کو کہ ہدایت پر پہنچا دیا, ذریعہ آپ بنے اس کا, اور اس بیوی نے قبول کیا, لہذا اس کا شکر بھی ادا کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. جب یہ طریقہ سامنے آئے گا, وہ بیوی چاہے کتنی ہی سرکش ہو, کتنی ہی نافرمان ہو, قدموں میں گر جائے گی. اور آپ کی اس دیواجی زندگی اور گھریلو زندگی نہایت پرسکون ہو جائے گی. بہرحال یہ تو پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ, کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں تین قسم کا مزاج رکھتی ہیں, ان تینوں قسم کے مزاجوں کی اصلاح اس آیت کے اندر بیان کی گئی. ایک تو یہ ہے بیچاری سیدھی سادھی شریف لیکن ناواقف ہے, بات کو سمجھتی ہیں مانتی ہیں, ان کے لیے تو یہ مرحلہ رکھا کہ تم ان کو واعظ و نصیحت کرو, سمجھاؤ بجھاؤ, فہمائش کرو, اور ہر طریقے سے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرو کہ اس طرح زندگی گزارو. وہ بیچاری چونکہ شریف ہیں, اعلی خاندان کی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, سمجھدار ہیں, سمجھ جائیں گے, مان لیں گے. لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان سے زیادہ سخت ہوتی ہیں اور ان کو سمجھانا بجھانا مؤثر نہیں ہوتا, نافع نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس سے زیادہ کی تنبیہ چاہتی ہیں. اگر ایسی کوئی عورت آ جائے کسی کے عقد نکاح میں اور وہ صحیح طریقے سے اصلاح کرنا چاہے, تو پہلے تو وہی کام کرے کہ واعظ و نصیحت کرے اور دیکھے کہ اس کا اثر کیا ہوا. اگر اس کا اثر اپنی مرضی کے مطابق اور قرآن کے مطابق ہے, اللہ کا شکر ادا کرے, اور اگر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے اپنی زوجہ پر, تو دوسرا مرتب دوسرا مرحلہ قرآن کریم نے بیان کی اور فرمایا فَعِذْهُنَّ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِعِ, اپنے بستر الگ کر لو, اپنے بستر الگ کر لو, چھوڑ دو ان کو, یعنی بستروں میں چھوڑ دو, آپ الگ سوئیں وہ الگ سوئیں. یہ بہت زبردست تنبیہ ہوتی ہے خواتین کے لیے, خصوصاً بیویوں کے لیے. آپ اور ہم تو اس کو اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا خود خواتین سمجھتی ہیں. یہ بڑی اونچی تنبیہ ہے, لیکن یہ بھی شریفانہ ہے. اس لیے اور یہ بھی ایسی ہے کہ جی گھر کی بات گھر میں ہے, باہر نہیں نکلتے. ٹھیک ہے, دن بھر اپنے گھر میں رہا, رات ہوئی تو کمرے میں ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا, وہ الگ پڑی ہے وہ الگ پڑا ہے. گھر کے کچھ لوگوں کو معلوم ہو جائے گی, لیکن عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا, گھر سے نہیں نکلے گی بات. اس لیے یہ سزا تجویز کی کہ اپنے بستر الگ کر لو, لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھیے کہ بستر الگ کرنے کا مطلب ہے گھر چھوڑ, بستر الگ کرنے کو فرمایا ہے, گھر چھوڑنے کو نہیں فرمایا کہ تم گھر چھوڑ کر نکل جاؤ. خوب سمجھ لیجیے, اس زمانے میں خصوصاً گھر چھوڑ کر جانا بہت سے فتنوں کو دعوت دے دینا ہے. اس لیے اگر تنبیہ کرنا ہے تو بس اتنا ہی رکھے کہ اپنا بستر الگ کر لیں. یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے کہ گھر چھوڑ کر جانا چاہیے یا گھر کے اندر رہنا چاہیے، لیکن اس وقت میں اس کو تفصیل سے بیان کر نہیں سکتا. اس زمانے میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر چھوڑ کر نہ نکلے، اس لیے کہ بہت سے فتنے آ جائیں گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی کہ گھر کی بات باہر نکلے گی، اور جب باہر نکل جائے گھر کی بات تو پھر اس کو واپس لانا اور اس کو صحیح طریقے سے نبھا لینا انسان کے بس میں نہیں رہتا. قرآن چاہ رہا ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے. پہلے اس نے چاہا کہ صرف شوہر اور بیوی میں رہے، گھر کے افراد کو بھی پتہ نہ چلے، لیکن مجبوری ہوئی تو اس نے پھر اتنا حکم دے دیا کہ گھر کے اندر ہی رہے، باہر نہ نکلے، ایک دوسرے کا بستر الگ ہو جائے. یہ بھی شریفانہ تنبیہ ہے. اسی لیے حضرات انبیاء اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تنبیہ ثابت ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. چونکہ شریفانہ تنبیہ ہے اس لیے آپ نے عمل کر کے بتا دیا امت کہ یہ تنبیہ اس طریقے سے کرو. واعظ و نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فریضہ تھا، اور پہلے اپنے گھر والوں کو، بعد میں دوسروں کو. اس لیے واعظ و نصیحت کا فریضہ تو آپ اپنی ازواج مطہرات میں خوب انجام دیا کرتے تھے. بے شمار روایات حدیث ہیں ازواج مطہرات سے منقول ہے کہ آپ نے یوں فرمایا، یوں فرمایا، یوں فرمایا. مثلا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کی روایت میں آیا، اگرچہ موضوع نہیں ہے لیکن روایت میں بتا دیتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تہجد کی نماز کے لیے. ہم سب پڑے ہوئے لیٹے تھے اور سو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، سبحان اللہ، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن وماذا انزل اللیلۃ من الخزائن. سبحان اللہ، آج تو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے نازل ہوتی ہوئی اپنی امت پر. رات میں آپ فرما رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑے فتنے آ رہے ہیں میری امت پر، بڑے فتنے نازل ہو رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میری امت پر خزانے نازل ہو رہے ہیں، یعنی مال و دولت اور بڑے بڑے خزانے میری امت کے لیے نازل ہو رہے ہیں. یہ دو چیزیں آپ نے بیان فرمائیں. کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا تو اس کی تفصیل اور تشریح عرض کروں گا. پھر آپ نے فرمایا، اے خزو صواحب الحجر، یہ جو حجروں میں لیٹی ہوئی ہیں، میرے حجروں میں جو ازواج مطہرات ہیں یہ لیٹی ہوئی ہیں، ان کو بیدار کر دو تاکہ یہ بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں اور نمازیں پڑھیں. آگے اور بھی فرمایا، میرا مقصود یہ تھا کہ آپ تو ایسی نصیحتیں فرماتے رہتے تھے، اس لیے جو پہلا مرحلہ تھا شریفانہ، سب سے زیادہ شریفانہ، آپ کا اس پر عمل تھا. دوسرا مرحلہ جو شریفانہ تو ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ بھی شریفانہ، اس پر بھی آپ کا عمل ہوا ہے. چنانچہ احادیث کے ذخیرے میں یہ واقعات موجود ہیں. یہ واقعہ بھی حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ آپ کبھی تنبیہ کرنے کے لیے ازواج مطہرات سے دن دن بھر کنارہ کشی رکھتے تھے، پورا پورا دن کنارہ کشی رکھتے تھے تنبیہ کرنے کے لیے. اور ایک مرتبہ تو آپ نے مہینہ بھر کے لیے کنارہ کشی اختیار کی، جس کا واقعہ بڑا لمبا اور بہت طویل ہے. آپ حضرات کو اگر دیکھنا ہے تو سورہ تحریم جو 28 پارے کی آخری سورت ہے، اس کی تفسیر اور شان نزول دیکھ لیجیے، اس کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ آپ تنبیہ کرنے کے لیے اپنی ازواج مطہرات کی اصلاح کے لیے ایک مہینے تک ان سے کنارہ کشی اختیار کی، اور آپ ایک دوسرے مکان میں تشریف لے گئے. یعنی کہ وہ مکان آپ کا نہیں تھا, کسی اور کے مکان میں چلے گئے, مہینہ بھر تک وہاں پر آپ رہے. اس واقعے کے اندر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ کیا, بڑی عبرتیں ہیں اور بڑے دروس اور سبق ہیں ہمارے لیے اور ہماری خواتین کے لیے. اس کو کسی اور وقت انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دونوں تنبیہات شریفانہ ہیں, اس لیے آپ نے ان پر عمل کیا تاکہ امت اس کے اندر کوئی حرج نہ سمجھے کہ شریفانہ تنبیہ کر دینا اپنی زوجہ کو اور اپنی ازواج کو بالکل جائز ہے, اصلاح کی نیت سے, اس کی تذلیل کی نیت سے نہیں, اس کو عار دلانے کے لیے نہیں, اس کو تان و تشنی کے لیے نہیں, اصلاح کی نیت سے کریں, کامیاب ہوگا انشاءاللہ. یہ دوسری سزا بیان فرمائی, تنبیہ فرمائی. پھر آگے فرمایا کہ اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو ابھی گھر کی بات گھر سے نہ نکالو. اب تک تو شریفانہ تنبیہات ہم نے بتائی تھی, اب ایک غیر شریفانہ تنبیہ اختیار کرو مجبوراً, وضربوہن, اور ان کو معمولی مار مارو. یہ غیر شریفانہ تنبیہ. زوجہ کو مارنا شریفوں کا کام نہیں ہے, میں خود نہیں کہہ رہا, حدیث شریف میں لمبی حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, مشکات میں بھی ہے اور دوسری کتب حدیث میں بھی ہے. خلاصہ اس کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ لا تضربوا اماء اللہ, یہ تمہاری زوجہ تمہاری بیویاں جو ہیں اللہ کی بندیاں, انہیں بالکل نہ مارنا, کیونکہ اس زمانے میں مار دھاڑ کا سلسلہ تھا, جہاں کوئی بات ہو گئی تو مارنا شروع کر دی. تو آپ نے فرما دیا لا تضربوا اماء اللہ, یہ اللہ کی بندیاں ہیں, اللہ سے ڈرو, ان کو نہ مارو. حضرات صحابہ کرام بالکل باز آ گئے, مارنا چھوڑ دی. لیکن پھر ایک وفد آیا آپ کی خدمت میں صحابہ کرام کا, عرض کیا کہ آپ نے ہمیں مارنے سے روک دیا, عورتوں کو ہم نے مارنا چھوڑ دیا, لیکن وہ تو ہمارے اوپر شیر ہو گئی, ہماری بات نہیں مانتی. اب آپ نے فرمایا کہ ان کو مارو, اطاعت نہیں کرتی, بات نہیں مانتی تو مارو. چنانچہ پھر سلسلہ شروع ہو گیا. کچھ دن یہ چلا تو عورتوں کا وفد آ گیا آپ کے پاس, ابو داؤد میری بات موجود ہے, اور انہوں نے آ کر شکایت کی کہ ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں بری طرح. آپ نے صحابہ کرام کے مجمع میں خطاب کیا اور فرمایا کہ اپنی ازواج کو نہ مارو, ہاں ضرورت پڑ جائے تو ان کو معمولی مار مارو, اور آگے فرمایا وَلَن يَضْرِبَهُنَّ خِيَارُكُمْ, جو تم میں شریف ہیں وہ نہیں ماریں گے. معلوم ہو گیا کہ مار دھار جو ہے شریفوں کا کام نہیں ہے. آپ نے خود فرما دیا لَن يَضْرِبَهُنَّ خِيَارُكُمْ, جو تم میں اچھے ہیں شریف ہیں وہ نہیں ماریں گے. تو یہ شرافت والی سزا تو انہوں نے تسلیم نہ کی, قبول نہ کی, جو اس سے پہلے دو درجے گزرے تھے, اب مجبوری ہو گئی, اب ان کو مارو لیکن معمولی مار مارو. معمولی مار کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ مارو کہ جس سے نشان پڑ جائے, ایسا نہ مارو جس سے زخم پڑ جائے, ایسا نہ مارو جس سے ہڈی ٹوٹ جائے, اور چہرے پر بالکل نہ مارو, سر پر بالکل نہ مارو, اور ایسی جگہ اور ایسے عضو پر نہ مارو کہ جہاں پر مار سے خطرہ پیدا ہو جائے اس کی ہلاکت کا یا کسی اور عیب کے پیدا ہونے کا. یہ حدیث شریف میں ہے جو میں کسی پہلی مجلس میں بیان کر چکا ہوں, اس لیے اس کو تفصیل سے اس وقت نہیں کر رہا. تو یہ غیر شریفانہ مار کی غیر شریفانہ سزا دو, لیکن بات اب بھی گھر میں ہی ہے, گھر میں رکھا بات کو, گھر کا فیصلہ گھر میں ہو, شوہر اور بیوی کے درمیان جو ناچاقی ہوئی ہے اس کا فیصلہ اور ان کے درمیان صلح وغیرہ جو ہو وہ گھر کے اندر ہو. باہر کا کوئی آدمی اس میں شریک نہ ہو. دیکھا آپ نے قرآن کریم نے کس طریقے سے نافرمان عورت کی اصلاح کے یہ درجات بیان فرمائے. یہ تمام تر محنت اس لیے کروا رہا ہے قرآن کریم کہ گھر آباد رہے اور نکاح کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر اور اخلاقی اعتبار سے اور پیار اور محبت کے اعتبار سے خوشتر ہوتا چلا جائے. چھوڑنے کا نام و نشان نہیں, اور چھوڑنے کا طریقہ اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے, اور اگر ہے جس کو آگے میں بیان کروں گا, آگے آ رہا ہے اس کا بیان, وہ انشاءاللہ بیان کروں گا کہ چھوڑنے کا طریقہ ہے کیا اور کس وقت ہے. تو یہ بیان کر دیا نافرمان عورت کے سلسلے میں. اس وقت اسی کو بیان کیا میں نے اجمال کے ساتھ, اختصار کے ساتھ. اللہ نے توفیق دی اور میری مدد فرمائی تو اگلی مجلس میں پھر ان تینوں سزاؤں کو اور تفصیل سے عرض کروں گا. اسلام اور اسلام کی یہ سزائیں کیسی ہیں اور قرآن و سنت کے اندر اس میں کیا حد بندی کی گئی ہے, یہ تفصیل سے عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, ہمارے گھروں کو اللہ تعالی آباد رکھیں, اور ہماری بیویوں کو اللہ تعالی ہمارا مطیع و فرما بردار بنائیں, ان میں اللہ تعالی دیانت اور امانت کا وس زیادہ سے زیادہ پیدا فرمائیں, اور اللہ تعالی ہماری اس دیواجی زندگی کو خوشگوار اور پرامن بنائیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ رکھیں, ہمارے گھروں کو محفوظ رکھیں, ہماری بیویوں اور بچوں کو محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اپنے نیک بندوں میں اللہ تعالی اور نیک بندیوں میں اللہ تعالی ہمیں داخل فرما لیں برحمتک یا ارحم الراحمین.